بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ورام بوهنشنتي إسبار كتاب كشرح من باب شروط النكاح، نکاح کی شرطوں کا بیان. پونے 506 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَلَبُدَّ فِيهِ مِنْ رِضَ الزَّوْجَيْنِ، نکاح کی شرطوں کا ذکر کرتے ہوئے شیخ صاحب فرماتے ہیں اور لازمی ہے نکاح میں دونوں زوجین کا راضی ہونا، یعنی دولہے اور دلہن کا راضی ہونا شرط ہے. إِلَّا اس میں استثناء ہے. الف الصغیرتو فَيُجْبِرُهَا أَبُوهَا، چھوٹی بچی کو مجبور کریں گے اس کے باپ شادی پہ. با والامتو یجبرها سیدها، اور جو لونڈی ہے اس کا آقا اسے مجبور کرے گا. اب یہاں پہ تھوڑی سی دیر کے لیے رکتے ہیں، یہ بہت اہم باتیں ہیں اور بہت بڑی ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا ہے. دونوں زوجین کا راضی ہونا تو شرطیں ہم یہ جانتے ہیں، کیونکہ ایجاب اور قبول میں آیا ہے کہ نکاح کے شرطوں میں سے پچھلے درس میں کہ ولی جو ہے وہ ایجاب کرتا ہے اور دولہا قبول کرتا ہے، اور قبول رضامندی کی نشانی ہے. لیکن کیا بیوی کا راضی ہونا یا دلہن کا راضی ہونا بھی شرط ہے، ضروری ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ شیخ صاحب نے دل آگے بیان کی ہے، اگلے پوائنٹ میں بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی جو ہے میں صرف مختصرا ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. حدیث یہ ہے جس میں دلیل ہے کہ لڑکی کی بھی رضا شرط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، جو ثیب ہے یعنی جو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، پہلے سے شادی شدہ اسے ثیب کہتے ہیں یا ایم بھی کہتے ہیں، اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ حکم نہ دے، تستأمر یا اسے مشورہ نہ لیا جائے. بغیر مشورے کے اس کا ولی اس کا نکاح نہیں کر سکتا. اور جو کنواری لڑکی ہے لا تنكح البكر حتى تستأذن، کنواری لڑکے کا نکاح نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی جائے. اجازت رضامندی ہے کہ نہیں؟ رضامندی ہے. اور لفظ جو ہے نہیں کہے، لا تنكح منع کیا گیا ہے، نہیں نکاح کیا جا سکتا جب تک کہ اجازت نہ لی جائے. قالوا یا رسول اللہ، با صاحب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وسلم وکیف اذنها، اب کون لڑکی اجازت کیسے دے گی؟ فرمایا قال ان تسکت، کہ وہ خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ شرم حیا ہوتی ہے اور وہ لازمی نہیں کہ وہ زبان سے کہے کہ میں راضی ہوں. دیکھیں فرق، دیکھیں ثیب کی پہلے شادی ہو چکی ہے، اب وہ بولڈ ہے، وہ بات کر سکتی ہے، اس میں اتنا ہمت ہے ہاں یا نہ کرنے کی، تو شریعت نے اس کو مد نظر رکھا ہے سبحان اللہ، کہ جب تک بولے گی نہیں ایم جو ہے بیوہ، جب تک خود بولے گی نہیں اس مشورہ نہیں کیا جائے گا، ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے گی تو اس کا جو ولی ہے اس سے شادی نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے. تو مرضی کس کی ہوگی؟ کسی عورت کی ہوگی، دلہن کی ہوگی، اور اجازت جو ہے نا وہ ولی کی بھی اس میں ہوگی، کیونکہ اگلی یہ بھی ایک شرط ہے. اور جو کنواری ہے کیونکہ وہ شرم و حیا میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ کہاں زبان سے کہے گی ہاں جرت کرے گی، تو اسے جرت کہنے کی نہیں ہے، اس لیے خاموشی بھی جب اسے پوچھا جائے گا اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے. تو علماء کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ راضی ہونا شرط ہے. واضح ہو گیا؟ اگر بولے ہاں تو بولے، اچھی بات ہے. اگر نہیں بولتی، دیکھیں فرق بتا رہا ہوں آپ کو، جو ایم اگر نہ بولے، اصل کمپیئر کس کا ہو رہا، کمپیریزن ایم کا اور بکر کا، اگر ایم نہیں بولتے تو نہیں مانا جائے گا. اس کی خاموشی اختیار کرنا مطلب راضی نہیں ہے، لیکن کنواری اگر خاموشی اختیار کرے تو یہ رضامندی کی نشانی ہے، تو یہ کمپیئر ہو رہا ہے. یہ مطلب نہیں کہ اگر کنواری ہاں بول دے تو پھر مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. ہاں تو اور بھی مطلب اس کو مزید افہم کر دیا گیا ہے، ایم بیوہ یا پہلے سے متعلقہ، پہلے سے شادی شدہ ہو اور پھر اس کی طلاق ہو گئی ہو یا اس خاوند مر گیا ہو، اسے ایم کہتے ہیں، ثیب بھی کہتے ہیں. ایم تو ویسے بیوہ کو کہتے ہیں، ثیب میں دونوں معنی آتے ہیں. اچھا، اب ایک مسئلہ آیا ہے بہت خطرناک. فرماتے ہیں الصغیرۃ فیجبرها ابوها، چھوٹی بچی یا نابالغ بچی کو باپ مجبور کرے گا نکاح کرنے پر. یہ قول ہے بعض علماء کا. انہوں نے دلیل اخذ کی ہے کہاں سے؟ کوئی جانتا ہے؟ سید عائشہ کے قصے سے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سید عائشہ کا نکاح کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہ ان کی عمر 6 سال کی تھی اور رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں. تو یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ سید ابوبکر صدیق نے مجبور کے سید عائشہ کو یعنی اجازت نہیں لی, اس لیے یہ طریقہ جو ہے یہ ایکسیپشن ہے کہ چھوٹی بچی جو نابالغ ہے کوئی بھی ولی اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کر سکتا ہے یا اسے مجبور کر سکتا ہے جہاں پر وہ نکاح کرنا چاہے. علماء میں سے جو اس میں میں نے دیکھا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بڑا پیارا جواب ہے. پہلی بات سمجھنا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا ہے اکثر یہ خبروں میں بھی آتا ہے کہ 60 سال کا بزرگ ہے 15 سال کے لڑکے سے شادی کر رہا ہے نکاح ہو گیا, یا 14 سال کی لڑکی سے یا اس سے کم یا 20 سال کی لڑکی سے اور وہ کچھ کہہ نہیں پاتے. کچھ ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, ٹریڈیشن کی بات نہیں کر رہے ہم, دین کی بات کر رہے ہیں ہم, اسلام کی بات کر رہے ہیں. تو شرعاً اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوتا. چھوٹی بچی نہ سمجھ ہے اس کا نکاح اس کا باپ کر دیتا ہے اس کی اجازت کے بغیر, اگر وہ بالغ ہو کے راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا. اچھی طرح یاد رکھیں. شیخ ابن عثیمین نے جو پیارے جواب دیا ہے اس پہ فرماتے سید عائشہ کے قصے میں جو ہے دلیل بنتی نہیں ہے. پھر کچھ اس میں مختصر بتاتا ہوں, 3-4 چیزیں بتاتا ہوں میں آپ کو, لمبا تفصیل جواب دیا ہے. پہلی بات یہ فرماتے ہیں یہ کسی نے کہا ہے کسی ابو بکر صدیق اجازت نہیں لی اپنی بیٹی سے, اسے کوئی دلیل ہے؟ کہیں پہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قیاس کر رہے ہیں اس معاملے کو ابو بکر صدیق کے معاملے سے. قیاسی ہے نا, دلیل تو نہیں ہے نا, کیونکہ ابو بکر صدیق نے یہ کیا تھا تو یہ بھی کرتے ہیں جو اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جائز ہے. تو قیاس کتنا مع الفارق ہے دیکھیں. ابو بکر صدیق جیسا ولی لے کے آئیں, سید عائشہ جیسی بیوی لے کے آئیں, اور آپ جیسا دلہا لے کے آئیں خاوند لے کے آئیں, اگر ممکن ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہے, نہیں ممکن تو پھر یہ بھی ممکن نہیں ہے. تیسری بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیات نازل فرمائی ہیں اجازت لینے کی. یہ کس نے کہا اجازت نہیں لی گئی؟ اللہ نے اختیار دیا ہے ازواج مطہرات کو, اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام پہنچا دیں اپنی بیویوں کو کہ جس کو دنیا چاہیے نا اور اس کا نعیم چاہیے تو پھر بتا دے. فمتعکن وسرحکن سراحا جمیلا, بڑے پیارے انداز و خوبصورت طریقے سے رخصت تمہیں کر دوں گا میں, اور جس سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور جو آخرت چاہیے تو محسنات کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. جب ایت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شب عظیم فرماتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عائشہ کے پاس گئے, اپنے والدین سے جا کے مشورہ کرو کہ تمہیں کیا چاہیے, کون سے اختیار تمہیں چاہیے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت سے میں کسی اور کو میں کوئی اختیار کر سکتی ہوں کیا؟ شیخ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ یہ ابتدائی وقت میں تھا, ابھی چھوٹی تھی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والدین سے جا کے مشورہ کریں. چھوٹی تھی نا, ہو سکتا ہے فیصلے میں غلطی ہو جائے تو والدین سے جا کے مشورہ کریں, لیکن اتنی ذہین اور ماشاء اللہ اور مضبوط ایمان والی تھی. فرماتی میں مشورے کی بات ہی نہیں ہے, اس مشورے میں کیا کروں میں, میں کیسے یہ سوچ سکتی ہوں کہ میں انکار کروں گی. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے تو دلیل اس میں یہ ہے کہ مجبور نہیں کیا گیا بلکہ راضی بھی تھی اس نکاح پہ, وہ کیسے انکار کر سکتی ہیں. پھر آگے بھی فرماتے ہیں کہ جو ولی ہیں جو مجبور کرتے اپنی بیٹی کو, اس کو کس نے حق دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو مجبور کریں جبکہ خرید و فروخت میں مجبور نہیں کر سکتا بیٹی کو. باپ اپنی بیٹی کو چھوٹی بیٹی مجبور کر سکتا کچھ چیز خریدنے پہ, یا اسے کوئی چیز بیچ سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر؟ چھوٹی بچی ہے, اس کی چیز ایک ملکیت ہے اس کی, کیا باپ اس کو بیچ سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر؟ جب یہ نہیں بیچ سکتا تو اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے اس کے مجبور کر کے شادی کرنے کا. پھر چھوٹی بچی ہے جس کو نکاح کا پتہ ہی نہیں ہے, شہوت بھی نہیں ہے, بالغ بھی نہیں ہے, کس نے حق دیا اس کے ولی کو کہ ایسی بچی کا وہ نکاح کر دے جس کی چیز کو پتہ ہی نہ اس کو کچھ فائدہ ہے؟ تو دلیل شرعی بھی ہے, دلیل عقلی بھی ہے, اور آگے بھی انہوں نے بہت بڑی پیاری باتیں کی ہیں. تو الغرض یہ جو غلط فہمی ہے کہ چھوٹی بچی کا نکاح جو ہے وہ کسی بزرگ سے کر دیا جائے اس کی اجازت کے بغیر، یہ قیاس مع الفاریق ہے، اس کو کوئی دلیل نہیں ہے. اور جو یہ دلیل لیتے ہیں سیدہ عائشہ کے قصے سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی عمر میں ان سے نکاح ہوا، تو یہ دلیل مع الفاریق ہے، قیاس مع الفاریق یہ دلیل نہیں بنتی ہے. واللہ اعلم. واضح ہو گیا. اچھا دوسری بات، والامۃ یجبرها سیدها، اور جو لونڈی ہے مجبور کرے گا اس کا آقا. یہ بات درست ہے، کیونکہ لونڈی کے اپنے کوئی اختیار نہیں ہوتا. جب اس کا آقا اسے بیچ بھی سکتا ہے، خرید بھی سکتا ہے، تو من باب اولا اس کا نکاح بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلا پوائنٹ، پوائنٹ نمبر 507، ولابد فیہ من الولی، اور نکاح میں لازمی ہے یعنی شرط ہے ولی کا ہونا. قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہوگا ولی کے بغیر. حدیث صحیح، صحیح حدیث ہے، رواہ الخمسہ، پانچوں نے اس کی روایت کی ہے. پانچ کون ہیں؟ جب پانچ کہا جائے کون، الخمسہ کون ہے؟ چار سنن والے احمد بن حنبل کے ساتھ، مسند احمد میں ہے، ابو داود، ترمذی، جامع الترمذی، سنن النسائی، ابن ماجہ اور ابو داود میں. تو یہ دلیل ہے کہ اس میں کہ ولی کے بغیر، اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. پوائنٹ نمبر 508، واولى الناس بتزويج الحره، اور سب سے زیادہ حق آزاد عورت کا نکاح کرنے کا، یعنی جو ولی ہیں کون ہے؟ نمبر ایک، ابوها وان علا، اس کا باپ اور اس سے اوپر، باپ، دادا، پردادا، یہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں ولایت کا. ثم، دوسرے نمبر پہ، ثم ابنه وان نزل، اس کا بیٹا اور اس کے نیچے، یعنی بیٹا، پوتا، پڑپوتا، یہ سارے. تیسرے نمبر پر، ثم الاقرب فالاقرب من عصباته، پھر جو اس کے عصبات میں سے جو سب سے زیادہ قریب ہے. عصبہ کہتے ہیں باپ کی طرف سے جو مرد رشتہ دار ہیں، عصبہ باپ کی طرف سے مرد رشتہ داروں کو عصبہ کہا جاتا ہے. جو الاقرب فالاقرب ہے، سو سب سے زیادہ قریب کون ہے باپ اور بیٹے کے بعد؟ نہیں، بھائی، بھائی اقرب ہے یار، سگا بھائی یا چاچا، کون زیادہ قریب ہے؟ بھائی ہے نا، الاقرب فالاقرب تو بھائی، سگا بھائی، پھر بھائی نہ تو پھر چاچا ہے. پھر اس طریقے سے یہ ترتیب ہے. پوائنٹ نمبر 509، شیخ صاحب فرماتے ہیں، وفی الحدیث متفق علیہ، متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، لا تنکح الایم حتى تستأمر ولا تنکح البکر حتى تستأذن. ایم کا نکاح یعنی بیوہ کا نکاح نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس سے حکم نہ لیا جائے، جب تک اسے مشورہ نہ کیا جائے. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، اور کنواری لڑکی کا نکاح نہیں کیا جائے جب تک کہ اسے اجازت نہ لی جائے. قالوا یا رسول اللہ، عرض کیا صحابہ نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وكيف اذنها، اجازت کیسے لیں ہم کنواری لڑکی سے؟ قال ان تسكت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خاموشی اختیار کر لے. متفق علیہ حدیث ہے. پوائنٹ نمبر 510، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلد النکاح، نکاح کا اعلان کرو. رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے. دوسری روایت میں آیا ہے، سید عائشہ کی روایت میں، اعلد النکاح واضرب علیہ بالغربال، کہ نکاح کا اعلان کرو اور غربال یعنی دف جو ہے وہ بھی بجاؤ. ومن اعلان، شیخ صاحب فرماتے ہیں نکاح کے اعلان میں سے، شہادت عدلین، دو گواہوں کا ہونا. اور اس کی دوسری حدیث میں بھی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث میں، لا نکاح الا بلی وشاہد عدل، نکاح نہیں ہوگا بغیر ولی کے اور دو عدل گواہوں کے. تو دو گواہوں کو ہونا بھی شرط ہے نکاح میں. وہ اشہار ہو، اظہار ہو، اور نکاح کا اشہار کرنا سرعام یعنی چھپانا نہیں، وہ اظہار، اسے ظاہر کرنا. وہ ضرب علیہ بالدفی، اور دف جو ہے اس کو بجانا، وہ نحوی ہے، اور اس جیسے جو آلات دف کی طرح، جیسے کہ مسند احمد کی روایت میں آیا ہے.
نکاح کا اعلان کرنا بھی شرطوں میں سے
ہے؟ اعلان بتاتا ہوں آپ کو شرطوں کے، جو شیخ صاحب نے ایک ساتھ بیان کر دیے ہیں، ان میں کچھ شرطیں لازمی ہیں، کچھ شرطیں جو مستحب ہیں لازمی نہیں ہیں. میں پہلے پڑھ لوں جملہ پھر بتاتا ہوں میں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ دف جو ہے وہ بجانا ہے، جائز ہے، جیسا کہ مسند احمد میں ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، حلال اور حرام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ دف بجانا اور آواز جو ہے نکاح میں. علامہ البانی فرماتے ہیں حسن حدیث ہے. پوائنٹ نمبر 511 شیخ صاحب فرماتے ہیں وليس لولی المرأة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفوا للعفيفة والعرب بعضهم لبعض اكفاء. ولولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے شادی کرے اپنی مولیہ کی اپنی بیٹی کی یا بہن کی اس کے بغیر کف کے, کف کہتے مناسب رشتے کے جو اس کے لیے مناسب ہو. فلیس الفاجر کفوا للعفیفۃ, جو فاجر و فاسق ہے وہ پاک دامن لڑکی کا کے لیے مناسب نہیں, کف نہیں ہے. والعرب بعض لبعض اکفاء, جو عرب ہے وہ ایک دوسرے کے لیے مناسب اور اکفاء ہے. یہاں پہ دو اور چیزیں وضاحت کر دوں. اچھا, الکفاءۃ فی النکاح ایک الگ سے باب ہے, شیخ صاحب نے چند جملوں میں اسے یہاں پہ ذکر کر دیا ہے کون کس کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. اور کفاءۃ فی النکاح جو ہے یہ شرط لازم ہے یا سنت ہے. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کفاءت ہوتی ہے کہ بعض لوگوں سے غلط سمجھا ہے, خاندان تک لے کے گئے ہیں, پتہ نہیں نسب تک لے کے گئے ہیں کہ خاندان میں فرق ہو تو شادی نہیں ہوتی. بعض خاندان اپنی بیٹی باہر نہیں شادی کرتے اور انہی چیزوں کی طرف گھومتے, کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ کفاءت کا ہونا شرط ہے. کفاءت سے مراد جو شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں کہ دین سب سے بڑی بات ہے, دین, اور پھر گھرانے کی بات ہے, اور دین گھرانے پر غالب ہے. اور اصل کفاءت جو ہے وہ دین کی ہی ہے, جیسے کہ حدیث فضف رضا تربیت دار کہ دین والے جو ہے, اور جب نکاح کے لیے کوئی شخص آتا ہے تو کیا دیکھا, اس کے اخلاق اور دین دیکھا جاتا ہے. تو اصل یہ چیز ہے. یہ کہنا کہ عرب جو ہیں ایک دوسرے کے کفا ہیں, یعنی عرب جو ہیں وہ باہر نہ کر بعض لوگ نہیں سمجھے, بات یہ نہیں ہے. تو اصل بات ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اچھے لوگ ہیں کون ہیں, متقی پر حضرت. تو تقوی دین ہے کہ نہیں, یہاں پر بھی اسی دین کی طرف راغب کیا گیا. اور ہمیں دلائل بھی ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ بعض جو غلام تھے ان کے نکاح ہوئے ہیں عرب سے اور باقی قریشی عورتوں سے. کسی کو یاد ہے دلیل؟ کچھ ایسے آزاد شدہ غلام جو غلام تھے عرب میں نہیں تھے, ان کا نکاح قریشی عورت کے ساتھ ہوا. سورۃ الاحزاب میں زید بن حارثہ کس کے خاوند تھے؟ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا. سنت زینب قریشی ہے کہ نہیں, عرب میں سے ہے کہ نہیں, نکاح تھا کہ نہیں تھا؟ اور اسی طریقے سے سیدنا اسامہ بن زید بن سیدنا فاطمہ بنت قیس کی طلاق ہوئی. تو پیچھے درس میں گزرا ہے کہ تین دو لوگ رشتہ لے کے گئے تھے, سر معاویہ و ابو جہم. تو آپ سلم کس کی طرف اشارہ کیا؟ سر اسامہ بن زید. اسامہ بن زید کون ہے؟ عرب میں سے ہیں, سر زید حارثہ کے بیٹے ہیں. بلکہ تیسری دلیل بھی لے لیں, بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف کے بہنوں جانتے کون تھے؟ سیدنا بلال. عثمان بن عوف قریشی ہیں, معروف ہیں, عشر مبشرہ میں سے ہیں, ان کی بہنوئی سیدنا بلال تھے. تو یہ عرب کی جو بات ہو رہی ہے کہ عرب کفا صرف عرب کے لیے ہیں, یہ اس کے کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے کہ دیندار ہونا یہ کفاءت ہے نکاح میں. اچھا, یہ بات درست ہے جو فاجر ہے اور عفیفہ, یہ صحیح بات ہے. ایک فاسق اور فاجر ہے اور رشتہ کر دیتے ایک پاک دامن لڑکی سے جو اللہ سے ڈرنے والا متقی پرہیزگار ہے, یہ کفاءت نہیں ہے. نکاح ہو جائے تو نکاح تو ہو جائے گا, یہ شرط و صحہ نہیں ہے, یہ سنت ہے. میں آگے بھی بیان کروں گا کچھ تفصیل. لیکن کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ نبھا نہیں ہو سکے گا. اب ایک شخص جو ہے وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے اور وہ دیندار بھی اتنا نہیں ہے, اور ایک اللہ سے ڈرنے والی اس کے گھر میں چلی گئی ہے, وہ نماز بھی پڑھتی ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے, فرمبردار بھی ہے, حجاب بھی کرنا, وہ کہتے حجاب نہ کرو, اس نے حجاب کرنا ہے. وہ کہتے کیا تم صلاۃ اللہ پڑھتے رہے, تمہارا حق ادا نہیں کرتے, اسے پریشان کرتے, کیا بچوں کو تم نے تربیت کرنی ہے, کیا تم نے بچوں کو یہ کرنا ہے, تو کیا نبھا ہو پائے گا؟ تو اس جواز زندگی اجیرن ہو جائے گی دونوں کے لیے. اس لیے الکفاءۃ فی النکاح, کف کی بات ہو رہی, مناسب رشتے کی بات ہوتی ہے تو دین کو دیکھا جاتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. کیونکہ اس کی دلیل بھی ہے قرآن مجید میں کہ فاجر و فاسق جو ہے اس کا رشتہ جو ہے نہیں کیا جاتا جو پاک دمن عورتیں, جیسے کہ اللہ شیخ العلیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو فاجر سے مراد یہاں پہ جزانی بدکار ہو یا فاسق ہو. شرح ممتع میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرک او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكح الا زانیۃ او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین، مؤمنین پہ حرام کر دیا گیا ہے. تو شیخ صفوان یہ دلیل ہے کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں یا جو پاک دامن مرد ہیں، وہ جو زانی جو فاسق و فاجر ہیں، ان سے نکاح نہیں کیا جاتا. اور جو دلیل آئی، جو حدیث ہے کہ عرب ایک دوسرے کے اکفاء ہیں، وہ ضعیف حدیث ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں ضعیف، بعض علماء نے اسے موضوع بھی کہا ہے، موضوع حدیث ہے، مگر علامہ البانی نے ہی فرمایا ہے ارواء الغلی میں کہ موضوع حدیث ہے، کہ عرب ایک دوسرے کے اکفاء ہیں. پوائنٹ نمبر 512، شیخ صفوان فرماتے فین عدم ولیہا، اگر ولی نہ ہو، او غاب غیبۃ طویلۃ، یا لمبے عرصے کے لیے غائب ہو جائے، او امتنع من تزویجہا کفوا، یا اس کے لیے مناسب کو رشتے سے انکاری ہو جائے، زوجہا الحاکم، تو حاکم اس کا نکاح کرے گا، یعنی حاکم اس کا ولی بن جائے گا. کما فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، السلطان ولی من لا ولی له، سلطان اس کا ولی جس کا کوئی ولی نہیں ہے. اسے اصحاب السنن نے روایت کیا ہے سوائے نسائی کے، اور یہ حدیث صحیح علامہ البانی نے روا الغلیل میں اسے صحیح کہا ہے، صحیح حدیث ہے. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ ولی اگر نہیں موجود تو پھر ولی کون بنے گا؟ عورت کبھی ولی نہیں بن سکتی. اگر مردوں میں سے کوئی نہیں ہے، یا جو خود جو ولی ہے وہ لمبے عرصے کے لیے غائب ہو گیا ہے، گم شدہ ہو گیا ہے، مفقود ہے، یا رشتے تو آتے ہیں اچھے لیکن ولی جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے. بیٹی کی مطلب کہیں پہ کوئی نوکری ہے، اس کی آمدن آ رہی ہے، تو اس پیسے سے فائدہ اٹھانے کے لیے رشتہ اس کا نہیں کرتا. تو ایسا ولی جو ہے اس کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے اگر ثابت ہو جائے، اور اس قابل نہیں تک ولی ہو جائے، تو پھر ولی کون بنے گا؟ اس کے سوا تو کوئی ہے نہیں. دیکھیں، اگر باپ ولی نہیں بن سکتا، پھر دادا ہے، اگر وہ بھی نہیں تو پھر اس کا بیٹا ہے، جیسے تفصیل ہے. ہم یہ بات کریں کہ فید عدیم ولی، وہ کوئی ولی ہے ہی نہیں، یا وہ اس قابل ہے ہی نہیں، پھر ولی کون بنے گا؟ کیا عورت اپنے نکاح خود کر سکتی ہے؟ کیا کورٹ میرج کر سکتی ہے؟ کیا وہ بھاگ سکتی ہے؟ کیا سب باتیں غلط ہیں، جائز نہیں ہے؟ جو بڑی غلط فہمی شبہ ہوا ہے بعض لوگوں کو کورٹ میرج کا، بھاگ کے نکل کے شادی کرنے کا، وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس کا ولی نہیں اس کا حاکم ولی ہے. تو یہ استدلال غلط ہے. یہ اس وقت ہے جب ولی نہ ہو. آپ ولی کے ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر شادی کرنا چاہتی ہیں اپنی مرضی کی، تو یہ کس نے کہا کہ ولی نہیں؟ ولی تو ہے. حدیث اس کے لیے جس کا کوئی ولی نہیں، تو حاکم کورٹ اس کا ولی بن سکتا ہے، جو رجسٹرڈ عدالت ہے وہ بن سکتا ہے. یہاں پر بات ہو رہی کہ اگر ولی نہ ہو، لیکن ولی کے ہوتے ہوئے آپ کے خاندان میں آپ کا باپ بھی زندہ ہے، بھائی بھی ہیں، چاچا بھی ہے، سب اولیاء موجود ہیں اور سب زندہ ہیں اور سب راضی نہیں ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس حدیث پر، جس کی دلیل دور تک بھی نہیں ہے، اس کی بنیاد پر کوئی شخص جا کے نکاح کر لے؟ تو کورٹ میرج حرام ہے بغیر ولی کی اجازت کے، جائز نہیں ہو، نکاح ہوتا بھی نہیں ہے، کیونکہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح جو ہے وہ باطل نکاح ہے، ٹھیک نہیں ہے. سب کے لیے، بیوہ کے لیے بھی ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. فرق صرف یہ ہے بیوہ کا اور کنوار، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ جو بیوہ ہے اس سے مشورہ لیا جائے گا اور وہ بولے گی اپنی زبان سے، اور جو کنواری ہے وہ خاموشی اس کی اجازت تصور کیا جائے گا. لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ جو بیوہ ہے وہ بغیر ولی کے شادی کر سکتی ہے. ولایت کا ہونا شرط ہے، لا نکاح الا بولی، اس میں کوئی ایکسیپشن ہے؟ واضح حدیث ہے نا، کوئی نکاح نہیں بغیر ولی کے. کوئی ایکسیپشن ہے اس کی؟ نہیں ہے. تو پھر ایکسیپشن کے لیے، استثناء کے لیے الگ سے دلیل ہونی چاہیے جس کا وجود ہی نہیں ہے. تو پھر اصل بات پہ واپس آتے ہیں، اور کوئی بھی عورت ہو، چاہے سیب ہو چاہے وہ کنواری ہو، تو بغیر ولی کے اس کا نکاح نہیں ہوگا.
حاکم بھی مسلمان نہیں ہے.
حاکم بھی مسلمان نہیں ہے تو جو مرکز ہے اسلامی مرکز، اس ملک میں جو رجسٹرڈ ادارہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کا جو بڑا ہے وہ پھر ولی بن جاتا ہے. جیسے یورپ میں، امریکہ میں جو اسلامک سینٹر ہیں، اگر وہاں پر کوئی لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے، اب کافر تو ولی نہیں ہے مسلمان عورت کا، اس کا باپ، اس کا بھائی جو بھی ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، اب مسلمان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو بغیر ولی کے شادی نہیں کر سکتی. تو پھر کیا ہوگا؟ نہ تو وہاں پر مسلمان حاکم ہے، نہ مسلمان عدالت ہے. تو پھر علماء کہتے ہیں جو وہاں پہ مراکز ہیں، جو سینٹر ہے، اسلامک سینٹر جو ہیں، وہاں پر چلی جائے، جو وہاں پر امیر ہے سینٹر کا، جو بڑا ہے سینٹر کا، جو بھی ہے، وہ اس کا ولی بن جائے گا، اس کا نکاح ہو جائے گا. پوائنٹ نمبر 513، شیخ صاحب فرمان ولا بد من تعین من یقع علیہ العقد، یہ بھی شرط لازمی ہے کہ متعین کر دیا جائے کہ نکاح کس کا ہو رہا ہے، عقد النکاح، نکاح کس کا کس سے ہو رہا ہے. فلا یصح، تو یہ صحیح نہیں ہے کوئی شخص یہ کہے زوجتک بنتی ولہ غیرہا، یہ کہہ کہ میں نے تمہاری تم سے اپنی بیٹی کی شادی کر لی اور اس کے پاس ایک سے زیادہ بیٹی ہو. حتی یمیزہ باسمہا او وصفہا، جب تک کہ اس کی تمیز نہ کرے، الگ نہ کر لے اس کے نام سے یا اس کے خاص کسی وصف سے. اسے کئی عام دلائل ہیں جسے یہ ظاہر واضح ہو جاتا ہے کہ تعین لازمی ہے. اس میں سے سورۃ الاحزاب نمبر 37 میں 37 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلما قضى زید منہ وطرا زوجناکہا، جب زید نے ان کو چھوڑ دیا یعنی زوجنا کا، آپ عدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا ہے. یہ کون ہے، کسی سے مخفی ہیں، متعین ہیں؟ کہیں سر زید بن حارثہ نام ہے قرآن میں، اور واحد صاحب جن کا نام قرآن میں یہ موجود ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اس میں کوئی پوچھے نا وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے؟ وہ بکر کا بھی نہیں ہے، عمر کا بھی نہیں ہے، عثمان، علی، کسی کا نہیں ہے. واحد صاحب سیدنا زید بن حارثہ ان کا نام ہے. تو سیدنا زید متعین ہو گیا، زوجنا کا آپ نے نکاح ان سے کر دیا، کون ہے؟ سیدنا زینب بنت جحش متعین ہو گئی ہیں. تو علماء کہتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے کہ نکاح کے لیے متعین کرنا لازمی ہے، کون ہے، اور اس پہ اجماع بھی ہے. اچھا کتنا پوائنٹ ہو گیا، 13، باقی کتنا ہے، آخری پوائنٹ ہے. اچھا پوائنٹ 514، شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا بد ایضا من عدم الموانع باحد الزوجین، اور یہ لازمی ہے کوئی موانع نہ ہو دونوں زوجین میں سے. وہی المذکورۃ فی باب المحرمات فی النکاح، جو محرمات فی النکاح کے باب میں بیان ہو گیا اگلے باب میں، وہ کون سی عورتیں جو نکاح پہ حرام ہیں اس کی تفصیل اگلے باب میں بیان کریں گے. یعنی عدم مانع بھی ہونا چاہیے کہ جس سے منع کیا گیا نکاح کرنے سے، تو اس عورت سے بھی نکاح نہیں ہے، تو اسے بھی بچنا ہے. اب آتے ہیں شروط فی النکاح کے تعلق سے جو شیخ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، مختصر بیان کر دوں میں کیونکہ ابھی پھر صداق مہر کا ذکر بھی آئے گا، وہ بھی شرطوں میں سے ہے، وہ بھی اس کا آگے ذکر آئے گا. جو شرطیں ہیں نکاح کی وہ دو قسم کی ہیں، ایک ہے شروط النکاح، ایک ہے الشروط فی النکاح. شروط النکاح نکاح کی شرطیں، یعنی یہ وہ شرطیں ہیں جو نکاح کے لیے لازم ہیں. لازم سے مراد بعض واجب ہیں، بعض واجب صحت کے اس پر نگاہ صحیح نہیں ہے، اور بعض مستحب ہیں. دوسرے قسم کے جو شروط ہیں، شروط فی النکاح، اس کا الگ سے باب شیخ صاحب نے باندھا ہے، وہ دو درس کے بعد شاید ہو گیا، ایک درس کے بعد ہوگا، کہ وہ کون سی شرطیں جو لوگ اپنی طرف سے میاں بیوی رکھ دیتے ہیں، یا جو دولہا دلہن کے علاوہ جو ولی ہوتا ہے وہ رکھ دیتا ہے عقد النکاح میں. نکاح میں مثال کے طور پہ کوئی لڑکی کہتی کہ میری شرط ہے کہ مجھے اس شہر سے باہر میں نہیں جاؤں گی، یا میری شرط ہے دوسری شادی نہیں کرو گے. شرط رکھ سکتی ہے؟ رکھ سکتی ہے یہ شرط کہ آپ دوسری شادی میرے ہوتے نہیں کرو گے. اگر خاوند قبول کر لیتا ہے، یہ شرط فی النکاح وليس شروط النکاح. شروط النکاح قرآن و سنت میں دلیل ہوتی ہے، اور شروط فی النکاح نکاح میں شرطیں لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں. اگر جائز ہیں، شرعی حرام کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، تو پھر اس میں اس کی اجازت ہے. اگر حرام ہو تو پھر وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لڑکی کو خواہ نعوذ باللہ مجھے یہ ولی کہے مہر میں مجھے شراب چاہیے، جائز ہے؟ یہ شرط لگتی نہیں، کیونکہ حرام ہے. تو شروط فی النکاح لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے بشرط یہ کہ حلال ہوں. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ مسلمان اپنی شرطوں پر قائم ہے الا کہ کوئی شرط حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے، تو اس شرط پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اچھا، جو ہمارا اس وقت جو موضوع ہے وہ شروط النکاح. شیخ صاحب نے یہاں پہ بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، اب ہم نے اس کو الگ الگ کرنا ہے، ان میں سے ضروری کون سی ہے اور مسنون کون سی ہیں. جب دیکھیں ہم نکاح کی بات کرتے ہیں، نکاح عادات معاملات میں سے ہے، معاملات میں سے ہے، اور معاملات کو بعض چیزیں ہیں جس کو معاملات کو دین سے جوڑ کر لازمی کر دیا گیا ہے عبادت کے اعتبار سے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ جو ارکان نکاح ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ کا ذکر یہاں پہ بھی آ گیا ہے، کیونکہ میں بتا تو بعض علماء ارکان اور شروط کو مکس کر دیتے ہیں اور بعض الگ الگ کر دیتے ہیں. یہ ایک صرف نام کے ایک فرق پڑتا ہے, راجح کیا ہے راجح کیوں نہیں اس میں. لیکن یہ بات ہے کہ ضروری کون سی اس میں سے ہے جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, اس کو لازمی سمجھنا ہے. اس میں سب سے پہلے رضا الزوجین, دونوں کا راضی ہونا. یہیں سے شیخ صاحب نے اس باب کا آغاز کی ابتدا کی ہے کہ دونوں کا راضی ہونا لازمی ہے,
یہ شرط ہے.
اگر راضی نہیں تو نکاح نہیں ہے. دل میں نے بیان کی ہے کہ اگر ایم ہے, بیوہ ہے, تو اس سے مشورہ لیا جائے گا, اور اگر کنواری ہے تو اس کی اجازت لی جائے گی. لا نکاح لا تنکحو, نہیں نکاح کیا جائے گا اس کا. دیکھ اچھا ایک اور دیکھ اس حدیث میں, لا تنکح ولا تنکح میں فرق کیا ہے؟ لا تنکح ولا تنکح حدیث میں لفظ کیا ہے دیکھیں ذرا, تنکح یا تنکح؟ تنکح. تنکح ہوتا تو صحیح ہوتا, غلط ہوتا. تنکح وہ خود نکاح کرتی ہے, تنکح اس کا نکاح کیا جاتا ہے. سمجھے کیا مطلب ہے مجھول کا؟ کہ وہ خود نکاح اپنا نہیں کر سکتی, اس کا ولی اس کا نکاح کرے گا. واضح ہے؟ تنکح غلط کیوں ہے؟ تنکح جو فعل اپنی طرف سے ہے وہ خود کرے گی, وہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے. نکاح اس کا کون کرے گا؟ اس کا ولی کرے گا.
ولی
کا ہونا شرط ہے, اسی میں بھی ہے اور الگ سے دلیل بھی ہے. اچھا قرآن میں کہیں پہ ہے لا تنکح المشرکات حتى من, جب لڑکے کا ذکر ولا تنکح المشرکین, جو اپنی لفظ آیا تو تنکح انتم, جب لڑکی کا ذکر آیا کہ مشرکین سے ان کو نکاح نہ کرو لا تنکح, فرق دیکھا؟ جبکہ تنکح ایک ہی سیاق و سباق آ رہا ہے, جب اپنی بات آئی ہے تو نکاح اپنی طرف منسوب کر دیا ہے, جب لڑکی کی بات ہے تو تنکح وہ خود نہیں, اس کا نکاح نہ کیا جائے مشرکین کے ساتھ. تو کس کو منع کیا, لڑکی کو یا اس کے ولی کو؟ ولی کو. جب خود اپنے نکاح کی بات ہے کس کو منع کیا, خود کو یا کسی اور کو؟ خود کو, کہ تم نے نکاح مشرکین سے نہیں کرنا, اور اپنی لڑکیوں کا نکاح جو لڑکیوں کا نکاح کرنے تو وہ نکاح ان کا نہ کیا جائے مشرکین کے ساتھ. یہ دلیل ہے, علماء کہتے ہیں کہ ولی کا ہونا شرط ہے, قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے, اور واضح حدیث لا نکاح الا بولی. کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, بعض علماء نے کہا ہے اس سے نکلنے کے لیے, اور احناف کے نزدیک ولی کا ہونا شرط نہیں ہے, بغیر ولی کی اجازت کے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن جو صحیح قول ہے علماء کے ان دلائل کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ ولی کا ہونا شرط ہے. تو سب سے پہلے شرط ہے رضا الزوجین. اس حدیث میں دو فائدے ہو گئے, تنکحو کے لفظ میں ولی کا ہونا بھی مبنی المجہول ہے, اور ساتھ ساتھ راضی ہونا بھی. اچھا دوسری شرط جو لازمی ہے وہ ہے ولی کا ہونا, لا نکاح الا بولی, واضح ہو گیا. تیسری شرط ہے دو گواہوں کا ہونا, یہ بھی شرط ہے. چوتھی تعین الزوجین, بارک اللہ, تعین کرنا لازمی ہے, تعین نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوتا. یہ چار شرطیں ہیں نکاح کی, جو باقی چار ہو گئے نا, رضا الزوجین ہاں چار ہے نا, تعین متعین کر کون سی لڑکی. میرے پاس تین لڑکیاں, میں ایک لڑکی سے توڑے نکاح ہے تو کون سی بات بتا. ہاں اگر صرف ایک ہے تو کافی متعین ہو گئی ہے نا. تو تعین الزوجین جو ہے کس کا نکاح کس سے کرنا ہے, یہ بھی شرط ہے, بغیر تعین کے نکاح نہیں ہوتا. اچھا اس کے بعد وہ تو اس موانع کا نہ ہونا, وہ ارکان میں ہے, وہ ارکان میں سے شادی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے نا, کہ جس سے یہ دولہا جو ہے یا دلہن جو ہے یہ محرمات میں سنی, رضائے بہن تو نہیں ہے, ایجاب اور قبول, اور اس سے پہلے کے شرطوں کی طرف آئیں, ولی کا ہو گواہوں کا ہو, تو یہ ہاں نہیں ہم شروط کی بات کر رہے ہیں.
اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ولی کا ہونا ارکان میں سے ہے یا شروط,
اس میں نہیں ہے, اس میں ہے, تعین میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے کہ رکاوٹ نہ ہو, اس میں اختلاف ہے. بعض نے کہا رکن, بعض نے کہا شرط ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, سمجھنا لازمی ہے, علماء کے اس اختلاف کو چھوڑیں کہ ان کا ہونا لازمی ہے نکاح کے, نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا, چاہے آپ رکن سمجھ لیں چاہے اسے آپ شرط سمجھ لیں. پانچویں چیز جو ہے وہ ہے تو تیسری قسم کی جو شرط ہے. دیکھیں ایک شرط لازم ہے, میں نے کہا یہ چار شرطیں لازم ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر مزہ رہوں اس میں, کچھ نے صحیح کہا کچھ نے کیا کہا, باقی تفصیل آئے گی بتاؤں گا میں وقت پہ, میں مکس نہیں کرنا چاہتا, بعض ساتھی پریشان ہو جائیں گے, آسان جانے تو آسان چلنے دیں بھی. کیونکہ علماء کے جو اختلافات ہیں, علماء کے اختلافات اس میں بڑے ہی, میں اب آگے اس کے بتاؤں گا جب وقت آئے گا. ابھی اتنا سمجھنا لازمی ہے کہ ایسی شرط جو ہے موجود ہے جن کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, کچھ ایسی بھی جن کے بغیر نکاح ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا کچھ ایسی شرط ہے اگر موجود نہ ہو نکاح ہو جائے گا لیکن اس کو لازمی بعد میں دینا پڑے گا, اس میں سے المہر, بارک اللہ فیک. اگر مہر مسمہ نہ ہو, مہر متعین نہ کیا جائے تو مہر المثل کہا جاتا ہے. یعنی ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا, سارے شرطیں پوری ہوئی, ارکان بھی پورے ہوں گے, اس میں مہر کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں ہے, تو مہر کا ہونا شرط الوجوب شرط الصحہ نہیں ہے, یہ تو پکا ہو گیا کہ مہر المثل کی بات آ گئی ہے.
ٹھیک ہے, لڑکا بالغ نہیں نماز پڑھتا ہے تو جب اس نماز ہوگی,
ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, اب اس میں جو ہے مہر ہم نے کہا شرط ہے اور واجب بھی ہے, لیکن بتائے نہیں کتنی ہے, تو پھر
کسٹم
جو مہر المثل خاندان کی عورتوں کی جو باقی عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے, انہوں نے کتنا مہر لی تھی اسی کے مطابق اس کے تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے کم زیادہ کر کے اتنی مہر متعین کر دی جائے گی اور خاوند کو دینا پڑے گا. اور اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر لازمی کہ اس نے مہر دینی ادا کرنی ہے, اسے مہر المثل کہتے ہیں. مہر المثل کہتے ہیں کیا چیز, کیا کہتے ہیں,
مہر فاطمی.
مہر فاطمی میں نہیں جانتا مہر فاطمی کا لفظ کیا, اللہ علم, لیکن یہ بتاؤں میں کہ مہر کے بارے میں پورا باب آ رہا ہے اس میں تفصیل سے بات کریں گے. بعض لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے, اور ہمارے معاشرے میں دو بڑی غلطیاں ہیں, تین اس کی وجہ سے. پہلی غلطی یہ ہے کہ دہیج دیتے ہیں, دوسری غلطی ہے کہ مہر کم سے کم لیتے ہیں, مہر فاطمی کہتے ہیں, مہر نبوی بھی کہتے ہیں, مختلف نام لے کے 125 ₹10 ₹15 ₹20, یعنی صرف یہ ہے کہ نام کا مہر ہے, یہ مہر نہیں ہوتا. کیونکہ شرعاً اس کی کوئی دلیل نہیں کہ مہر کتنی ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ اس وقت جتنی ان کی استطاعت اتنی دی تھی. جو قرآن مجید نے کہا قنطار کا لفظ ہے, اگر قنطار بھی دے دو پہاڑ جتنا سونا بھی دے دو تب بھی تم اسے واپس نہیں لے سکتے, تو زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے کم بھی دیا جا سکتا ہے, جس نے آپ کی استطاعت جس نے آپ کی طاقت ہو. تو مہر متعین نہیں ہے شرعاً, سنت میں کتنی مہر ہونی چاہیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تیسری بات یہ, اس کی غلطی کی وجہ سے جب مہر بھی اس کو صحیح طریقے سے نہیں ملی اور جہیز بھی بہت زیادہ دے دیا, وراثت سے محروم کر دیا. یہ اور تین غلطیاں ایک ساتھ آتی ہیں ہمارے معاشرے میں, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں معاشرے میں, اس علم کو لے کے جاؤ اور سمجھاؤ لوگوں کو. لوگ اکثر لوگ جہل مرکب کا شکار ہے, ان کو پتہ نہیں وہ جہل مرکب ہے یہ, کہ بس ہم نے اس کی ڈاوری دے دی ہے اور جہیز دے دی ہے, اس لیے وراثت پہ کوئی حق نہیں ہے. اور کئی ایسے اب سوال آتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں, اب ہم کیا کریں, اب مال بھی تقسیم ہو گیا ہے, بچے بیٹے کو محروم بھی کر دیا ہے, اب کہیں سے پتہ چلا کہ اب ہم کیا کریں. اب جو بچہ کچھ ہے اس کو راضی کرو, بیٹے کو جو ہے اس کو دو, جب تک راضی نہیں ہو گناہ تو ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے. باپ مر گیا ہے قبر میں, اب وہ قبر میں اس کو یہ تکلیف ہوگی, اس کا سوال تو ہوگا کہ کیوں مرنے کے بعد جو محشر میں سوال تو ہوگا کہ کیوں بیٹے کو محروم کر دیا ہے, جب اللہ کا حکم ہے وراثت میں کہ جس کا جتنا حصہ ہے اس کو اتنا ہی ملے گا, تو پھر کس نے اجازت دی ہے کہ تم ان کو محروم کر دیا ہے. باقی جو تم نے جہیز دیا ہے اس کو گفٹس کے نام پہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ وراثت پیسے تو نہیں ہے, وہ غلط ہے. اور اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے دیکھیں کتنے لوگوں کے بیٹے ہیں جو گھر میں بیچارے بیٹھی ہیں, ان کے پاس استطاعت نہیں ہے جہیز کی. دیکھیں ایک چھوٹا سا گفٹ ہوتا ہے عام طور پہ, کسی نے منع نہیں کیا اس کا, لیکن میں مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے ایک پڑوسی تھے, اللہ اس کو ہدایت دے, میں جہاں تک کون ہے, تو دو ٹرک بھرے ہوئے دیکھے ایک دفعہ میں گزر رہا تھا, تو دو ٹرک کہ خیریت تو کیا ہے, کہتے ہیں بیٹی کی شادی ہے. تو بیٹی کی شادی کیا, کہتے یہ دہیج ہے, بھیج رہا ہے, ابھی شادی ہونے والی ہے. دو بھرے ہوئے ٹرک, یہ دہیج ہوتا ہے, یعنی اللہ نے آپ کو اتنا زیادہ اگر دیا بھی ہے تو اس پہ ایسے ضائع کرنا, اللہ کو ناراض کر کے, سبحان اللہ. یہ سب اللہ کی آزمائش ہوتی ہے, الغرض اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور جو حق ادا کرنا ہوتا ہے شادی بیاہ کے معاملے میں, وراثت کے معاملے میں, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. واللہ یہ بہت بڑے مسئلے ہیں, عام مسئلے نہیں ہیں, اس لیے بہت بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں. اور ولی کی خاص طور پہ جو باپ ہے, جو ولی ہے, جو گھر کا سربراہ ہے, یہ سارا معاملہ اس کے سر پہ گرنا ہے. بتاؤں میں آپ کو, یہ بھار باپ نے اٹھانا ہے، ولی نے اٹھانا ہے، وہی ذمہ دار ہے اس کا. ادھر سے مشورہ غلط، ادھر سے مشورہ غلط، جتنے مشورے غلط ملیں گے آپ کی زبان سے جو فیصلہ ہوگا اسے کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے رب کو حساب دینا ہے. یہ سب بھاگ جائیں گے، ادھر والے بیوی نے غلط مشورہ دیا، کزن نے، فلاں نے غلط مشورہ، اس نے غلط مشورہ دیا، اور آپ نے اگر وہ مان لیا ہے تو غلط مشورے کو آپ نے بھگتنا، پھر حساب آپ نے دینا ہے. سب آپ سے دور ہو جائے، بری ہو جائیں گے، اور اس میں کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، سب اپنے پیار بھی دور بھاگ جائیں گے. اس لیے ابھی اس متعین کرنا ہے کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اور اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے. تو یہ چند اہم چیزیں تھیں نکاح کی شرطوں کے تعلق سے. اگر درس میں انشاءاللہ المحرمات فی النکاح بہت آسان ہے، آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، اور بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ کون سی عورتوں سے شادی ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، کچھ آپ بھی تیاری کر کے ہیں، کچھ انشاءاللہ تاکہ آسانی ہو جائے. آپ دیکھیں کہ نسب سے کون سی ہیں، رضاعت میں سے کون سی ہیں، 14 اور 14 ادھر سے ہو گئے تقریباً، سبحان اللہ. پھر کون سی وہ جو ہمیشہ کے لیے محرمات ہیں، پھر کون سی جو وقتی طور پہ محرمات ہیں، ہمیشہ کے لیے آپ کبھی نکاح کی صورت نہیں کر سکتے. جو وقتی طور پہ ہیں آپ جب یہ وجہ ختم ہو جائے گی آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ دو قسم کے محرمات ہیں انشاءاللہ نکاح میں، اگر درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے، واللہ اعلم. دو سوال کر کے پھر درس کے تعلق سے سوال ہے، جہیز کے تعلق، شرط کے تعلق سے، شرط کے تعلق سے. یہ تو آپ نے جواب دینے تو نہیں ملا. ہاں بھائی، شرط رکن میں کیا فرق ہے؟ جواب نہیں ملا ان کو. دونوں میں جو یکسانیت ہے وہ کیا ہے؟ کہ دونوں کو ہونا لازمی ہوتا ہے، اس کے بغیر ٹھیک نہیں. کیا چیز؟ دونوں نکاح میں، ویسے بھی عمومی طور پہ رکن اور شرط میں جو علماء فرق بیان کرتے ہیں، اور ایک میں آپ کو ابھی مثال بھی دے تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، کہ یکسانیت دونوں میں یہ ہے کہ دونوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ عبادت یا جو معاملہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اب صحیح نہیں ہے الگ بحث ہے، ان دونوں کا چیزوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے. جیسے نماز کی شرط ہے اور نماز کے ارکان ہیں. اب تکبیر تحریم اللہ اکبر، یہاں سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رکن ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہم نیت کرتے ہیں نماز کی، نیت کا تعلق دل سے زبان سے نہیں، جب نیت کرتے ہیں کیا ہے؟ یہ شرط ہے. اچھا وضو کرنا، اچھا وضو کیا نماز نہیں پڑھی یار؟ وضو کیا نماز نہیں پڑھی؟ کیا ہو گیا کہ وضو کرنے کے لازمی کہ نماز پڑھیں؟ اچھا تکبیر تحریم کیا نماز پڑھنا پوری واجب ہے کہ نہیں؟ یہاں سے کیا سمجھ آئی کہ شرط کے ہونے سے عبادت کو ہونا لازمی نہیں ہوتا، رکن کو ہونے سے عبادت کو ہونا لازمی ہوتا ہے. دوسری بات کہ رکن عبادت کی اندر ہوتا ہے، رکن اور شرط اس سے باہر ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ شرط جو ہے وہ عبادت کے شروع سے لے کے آخر تک چلتی رہتی ہے، رکن منتقل ہو جاتا ہے. تکبیر تحریم ایک دفعہ کر دیا دوبارہ آیا، وضو شروع سے لے کے آخر تک ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنا شروع سے آخر تک ہے، یا جائز ہے آپ کے لیے رخ قبلہ کی طرف کر کے پھر آپ گھومتے رہو؟ نہیں جائز. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی شرط ہے. تو شرط کی پہلی بات یہ ہے کہ عبادت سے باہر ہوتی ہے، رکن اندر ہوتا ہے، اور شرط شروع سے لے کے آخر تک ہوتی ہے، منتقل نہیں ہوتی. اچھا اب بات آتی ہے، بعض امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نیت رکن ہے، بعض ایسی جو بیچ میں ہوتی ہیں دونوں کے. اب نیت جو ہے، اب آپ نیت کر کے نماز کی ابتدا کرتے ہیں، ایسا ہے نا؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیت رکن میں سے ہے، کیونکہ اگر تکبیر تحریمہ سے پھر آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کی جو نماز نہیں ہوگی. اور بعض میں کہ کیونکہ نیت تکبیر تحریمہ سے پہلے ہے، نماز کی ابتدا نہیں ہوئی، اب آپ نے ابھی آپ نے نیت کی ہے نماز پڑھنے کی، نماز شروع ہوئی، اب مسجد کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے وضو کیا. اچھا وضو کرنا نیت ہے کہ نہیں؟ آپ وضو کیا کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے اشراق کی مثال کے طور پہ، پھر آپ کو ٹیلی فون آ گیا، آپ نے ٹیلی فون مصروف ہو گئے اور آپ بھول گئے نماز پڑھی نہیں آپ نے، کہ غلط کیا آپ نے؟ کیا اشراق کی نماز پڑھنا واجب ہے، فرض ہے؟ نہیں ہے. آپ کی نیت بھی تھی، آپ نے وضو بھی کر لیا ہے، لیکن جو رکن ہے اگر آپ نے نماز شروع کر دی تکبیر تحریمہ اور فون بچ گیا، فون اٹھائیں گے آپ؟ کیوں؟ کیونکہ نماز کے اندر آپ شروع کر دیا آپ نے، اب نماز کو آپ نے پورا، اگرچہ نفر نماز ہی کیوں نہ ہو، نماز سے فارغ ہوں گے لیکن کیونکہ ایمرجنسی ہو جائے الگ بات ہے، نماز آپ نے پوری کرنی ہے. تو امام شافعی کا ایک قول ہے یہ، کیونکہ یہ کیوں اختلاف ہوا کہ یہ بیچ میں ہے، اب یہ ابتدا سے پہلے ابتدا کے بعد اس میں شامل، اس میں شامل کریں، لیکن جو اتفاق کی چیز پہ ہے کہ نیت کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. اس طریقے سے رکن اور شرط جو ہے، اب ایجاب اور قبول ہے، گواہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ہو گیا. اب نکاح کے اندر کی بات ہو رہی ہے نا، اب کیونکہ جو ولی کا ہونا، دو گواہوں کا ہونا، پھر مہر کا تعین کرنا، پھر یہ ساری چیزیں بات کی ہیں. تو ایجاب اور قبول رکن ہے. اچھا, جس لڑکی سے قبول ہو رہا کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ لڑکی جو ہے محرمات میں سے ہے, کوئی رکاوٹ ہے کہ کون سی ہے, تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے پہلے کہ ایجاب اور قبول ہو. یعنی کوئی شخص ایسے نہیں ہو سکتا کہ روائے بہن کے جو اس کی شادی اس کے روائے بھائی سے کر لے, تو یہ ارکان میں سے ہو گئے پہلے. اب جو اس سے باہر ہے, ٹھیک ہے نا, اب ولی کا ہونا ٹھیک ہے, ایک تھرڈ پرسن ہے, اس کی شرط ہے ایجاب قبول نکاح دونوں کو بیچ میں ہو رہا ہے نا. اب سمجھے ذرا, ایجاب قبول وغیرہ جو ہے سارا جو ہے. اچھا, پھر دو گواہوں کا ہونا, کیا لازمی ہے کہ قریبی رشتہ دار ہو, بھائی بہن کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں میں سے, تو اس اعتبار سے یہ فرق ہے تھوڑا سا. آپ کچھ پوچھ رہے تھے,
دو تین پوائنٹس ہیں یہ ولی کی طرف سے. فزیکلی رہنا چاہیے
ولی کا ہونا شرط ہے. فزیکلی سے مراد کیا, اچھا آن لائن, اچھا آن لائن نکاح کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, آن لائن کا نکاح سے بعض علماء نے منع کیا ہے, اس کی وجہ ہے کہ اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے, جبکہ ارکان پورے ہو گئے. ولی کا فزیکل پریزنس شرط نہیں ہے, ولی کا ہونا اس کی اجازت کنسنٹ ہونا لازمی ہے. جب ولی نے اجازت دے دی ہے اور آپ ویڈیو کال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور بات ہو گئی, تو نکاح تو ہو جاتا ہے. علماء نے منع کیوں کیا اسے, منع اس لیے کیا ہے کہ اکثر اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے. اب جو اس نے کبھی دیکھا نہیں فیملی کو, جانتے اس کی شرط, اچھا اس کے لیے شرط علماء رکھی ہیں, اب ولی کو جانتے ہو, میں آپ کا چاچا ہے مثال کے طور پہ, رشتہ دار ہے آپ کا, آپ اس کو جانتے ہو, اس کے بیٹے کو بھی جانتے ہیں, آپ بیٹے کی شادی کر رہے ہو, بیٹا اس کو بھی جانتا ہے, اس اعتبار سے مسئلہ نہیں ہے. اب نئے لوگ اب جانتے ہی نہیں ہیں, اجنبی لوگ ہیں, اب اسکائپ پہ آپ ویڈیو کال کر کے یا کسی اور ذریعے سے کر کے آپ نکاح کر رہے ہیں, پتہ چلا ولی نہیں تھا, وہ نکاح ہوا نہ ہوا, لڑکی بعض اوقات تصویر میں کچھ اور ہوتی ہے, ادھر کچھ اور نکل آتی ہے, تو اس اعتبار سے انہوں نے منع کیا ہے. اگر کرنا ہے بھی آن لائن تو اس کی شرطیں رکھی ہوئی علماء نے, لیکن یہ بات ہے کہ اس کا فزیکل ہونا یہ لازمی نہیں ہے, اجازت ہونا لازمی ہے. نہیں, وہ پرمیشن نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, جو منگنی ہوتی ہے وہ صرف دیکھنے کے لیے حد تک ہوتی ہے, ایجاب قبول نہیں ہوتا. اس لیے جو ایجاب کے لفظ ہونے چاہیے, میں اپنے بیٹے کا نکاح آپ سے, اپنے بہن کا نکاح آپ سے کرتا ہوں, وہ پھر قبول کرتا ہے. منگنی میں تو یہ چیز نہیں ہے, منگنی میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جا کے اس کو دیکھو تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اسے پسند کرنے میں, اور نکاح بھی میسر اور آسان ہو جائے. تو یہ فرق ہے دونوں میں, ایجاب اور قبول نہیں ہوا ہے. منگنی ایک اوشا, منگنی کو رشتہ بھی نہیں ہے. اس میں لمبی بات کر چکے پیچھے ایک درس میں کہ منگنی کو رشتہ نہیں ہوتا, منگنی صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے, ایک راستہ ہے جو دلہا دلہن کو یا لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ قریب کرنے کے, تاکہ ان کی شادی و نکاح ہو جائے, ورنہ اس میں ایجاب قبول تو بالکل نہیں ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس یعنی منگنی کے بعد اس سے تعلق قائم کرنا, اس کے ساتھ آنا جانا سب حرام ہے, محرم اجنبی ہے نا, نکاح تو ہو نہیں اس کے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, منگنی کا مطلب جیسے کہ نکاح ہو گئے, پھر ٹیلی فون بات کرنا, باہر آنا جانا, گفٹ دینا, یہ کرنا, یہ سب جائز نہیں ہے. کیونکہ منگنی کے معاملے میں آپ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میں نے یہ نکاح کرنا ہے, میں کہ باہر کے انتظار میں کچھ ایسے امور مترتب کرنا چاہ کہ میرا نکاح ہو جائے, اس لیے لمبا سکھ کھینچنا بھی درست نہیں ہے. یا تو فیصلہ کرے کہ اس نے کہا کرنا ہے, یا تو انکار کرے تاکہ کسی اور کا رشتہ وہاں پہ آسانی سے جا سکے. جب تک منگنی قائم ہے, کوئی اور منگنی اس منگنی پہ نہیں کر سکتا, منع کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے.
اگر ولی کا پرمیشن کی بات کریں, اگر پہلے دے دیا منگنی کی, جب یا پہلے جنرل ڈسکشن میں ولی نے پرمیشن دے دیا, تو
دیکھنے کی پرمیشن دی ہے, منگنی کی پرمیشن دی ہے یا نکاح کی پرمیشن دی ہے, فرق ہے. نہیں, نکاح کی پرمیشن نہیں, نہیں نہیں, ابھی دیکھیں, ابھی بیٹی کی رضامندی اس میں شامل ہے, کیا اس دلہن نے بھی اقرار کر لیا ہے قبول ہوا ہے, نہیں. ایک طرف سے اجازت دینا صرف کہ میں اپنی بیٹی کے یعنی جس کے دیکھے دیکھنا جو شرعاً اس حد تک اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو اس گدھے میں بیٹھ کے اس کو دیکھنے کے لیے, یہ کوئی ایجاب نہیں ہوتا, یہ اجازت ہے منگنی کی فقط. تو منگنی الگ چیز ہے نکاح سے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آف کورس پرمیشن تو ہے نہیں, پرمیشن صرف دیکھنے کی حد تک ہے یہ, نہ کہ نکاح کی. ابھی اس نے استخارہ بھی کرنا, استخارہ کیا اس نے, نہیں پتا اسے, ابھی دونوں دیکھا ہے اور قبول بھی کر لیا, پھر بات آتی ہے استخارہ کریں گے, پھر جا کے انسان پرمیشن دیتے اب نکاح جو ہے نا وہ متعین ہو گیا ہے, اب راضی ہو گئے ہیں تو آپ آئے ایجاب قبول کے لیے. اور ایجاب قبول یہاں پہ ظاہر قاضی کرواتا ہے, آپ جاتے عدالت میں جاتے ہیں وہاں پہ, پھر آپ کو بھی قاضی جو ہے ایجاب قبول کرواتا ہے, پھر آپ کو جو سب کو نکاح جو ہے جو پھر آپ کو نکاح نامہ مل جاتا ہے.
اگر ہم اس کا طریقہ نماز کے لیے والدین آواز دیے تو نماز,
ٹھہر یار ذرا, وہ نکاح مسئلہ ختم ہو جائے, نماز کے بعد بھی بات کرتے ہیں, ہو گیا. اب نماز کا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
نماز کا میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی رکعت باندھ لیے والدین آواز لگائے تو نماز توڑنا,
نماز توڑنا والدین کے بلانے کے لیے. دیکھیں فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا نہیں, نفل نماز بعض علماء نے کہا ہے اگر ضرورت ہو تو آپ جا سکتے ہیں, فرض نماز آپ نہیں توڑ سکتے الا کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے, پھر آپ نماز بعد میں پڑھ سکتے ہیں.
اللہ حافظ. منگنی کے دوران جو ہے لڑکی کی جو ماں ہے کیا وہ بات کر سکتی ہے؟
لڑکی کی ماں مکمل حجاب میں ہوگی, بات کر سکتی ہے, سوال کر سکتی ہے, لیکن حجاب بھی ہوگی. صرف لڑکی کو اجازت پر چہرہ دکھانے کی اور اپنے ہاتھ دکھانے کی, لڑکی کی ماں کو اجازت نہیں ہے.
ٹیمپرری بات نہیں, عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب نکاح ہو جاتا ہے, نکاح سر کرنا منگنی ہو جاتی ہے, وہ مثال 6 مہینے 8 مہینے اس پیریڈ کے دوران مائیں جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, اس سے بات کرتی رہتی ہیں فون پر یا باقی چیزوں پر, یہ عام دیکھا.
دیکھیں سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عام عورت کسی مرد سے بات کر سکتی ہے, یہ سوال ہے. کر سکتی ہے ضرورت کے لیے تو یہ بھی کر سکتی ہے, مسئلہ اس میں نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شہوت کے تعلق کو قائم کر کے بات کرنا کسی لڑکی سے, اب منگنی ہو گئے تو ظاہر اس کی بیوی بننے والی ہے نا, کیا اس اعتبار سے وہ بار بار بات کر سکتے ہیں جبکہ نکاح نہیں ہوا؟ یہ منع ہے, کیونکہ اس کے پاس گھومنا آنا جانا شاپنگ کرانا یہ کرانا جب اس کے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, صرف ایک منگنی کی بات حد تک ہوئی جس میں ابھی مزید آگے بڑھنا ہے, بات کو لے کے جانا ہے, یہ فرق ہے. نکاح کا اعلان ہونا لازمی ہے شروط میں سے, اور یہ شروط صحیح نہیں ہے, اگر نہ بھی کیا جائے تو صحیح. اچھا اعلان کرنے کا, جس دف کی بات آئی ہے, میں بیچ بات رہ گئی تھی, دف بجانا حدیث میں آیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دف بجانا جو ہے, دف کہتے ہیں ایک خاص قسم کے ایک آلہ ہوتا ہے جس میں ایک طرف سے بند ہوتا ہے, جیسے ڈھول دو طرف بند ہوتا ہے نا, ایک طرف کھلا ہوتا ہے, اور صرف یہ اس لیے بجایا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز ہو, پتہ چلے کہ کسی گھر میں کچھ خوشی ہے, کوئی خوشی ہے. یہ دور جہلیت میں ہوا کرتا تھا, اسلام نے اسے قبول کر لیا کہ ایسا ہونا میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ نکاح جو ہے وہ اس سے تشہیر کی جائے اور سر عام پتہ چل جائے کہ فلاں گھر میں شادی اور فلاں کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا ہے تو نکاح تو ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ سنتوں میں سے ہے نہ کہ یہ واجبات میں سے ہے. خفیہ نکاح تو حرام ہے, اس لیے اسے بچنے کے لیے پھر یہ ایک طریقہ نکالا گیا ہے. خفیہ نکاح, اچھا جو خفیہ نکاح سے میں کہیں شرط الوجوب نہیں ہے نا, جیسے کہ ایک اور بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے, کون سا نکاح کہتے ہیں اسے, بڑا مشہور ہے, کون سا, مسیار. نکاح مسیار میں کیا ہوتا ہے, بعض نے اس کی اجازت دی ہے اور بعض نے منع بھی کیا ہے, کہ دیکھیں ارکان اور شروط کا پوری ہے. اب ایک لڑکی اس کی شادی نہیں ہو رہی, عمر تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے, اب وہ کسی شخص سے جو پہلے سے شادی شدہ ہو, کسی کنوارے سے بھی وہ شادی کرنا چاہتی ہے, اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے گھر میں رہے گی, وہ اس کے گھر میں آئے گا, اس کے ساتھ زندگی گزارے گا, اور باقی شرطیں جو پوری ہوں گی, لیکن خبر نہیں دینا چاہتے کسی اور کو تاکہ اس کے گھر والوں کو پتہ چلے گا, لڑکے کو گھر والوں کو یا اس کے پہلے سے شادی بیوی کو پتہ چلے, کو چھپانا چاہتا ہے, اس میں تشہیر نہیں کرتے وہ اور اس طرح سے نکاح کر لیتے ہیں. تو دف بجانے کی, اس کی تشہیر اعلان کرنے کی جو شرط ہے, یہ اس میں بعض اوقات رہ جاتی ہے, ولی کی اجازت بھی ہے اس میں اور باقی شرطیں پوری ہیں, ایجاب قبول بھی ہے, تو اس میں منع تو اس میں نہیں ہے. اس میں بعض شرطیں ہوتی ہیں جو درست نہیں ہیں, کہ ہم اولاد پیدا نہیں کریں گے, ہماری اولاد نہیں ہوگی, تو اس لیے, اور یہ دیکھا گیا ہے کیونکہ وقتی طور پہ چیزیں ہوتی ہیں, جبکہ نکاح تو پورا ہے, متاع کا نکاح نہیں ہے کہ وقتی طور پہ ہے, متاع میں تو وقتی طور پہ ہی زنا ہوتا ہے نعوذ باللہ, یہاں پر نکاح تو پورا ہو گیا, ایجاب قبول بھی ہو گیا, شرطیں بھی پوری ہیں, لیکن کیونکہ یہ پائیدار نہیں ہے معاشرے میں, کبھی کسی خاوند کو پتہ چلے گا بیوی کو تو وہ پھر اس سے ڈر کی مار طلاق ہو جاتی ہے, گھر پھر اجڑ جاتا ہے, یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس میں, تو اسے بچنا چاہیے, درست نہیں. اللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.